إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اب یہ آیت نمبر 33 جو ہے 33 اور 34 یہ دونوں آیات آیات محاربہ کہلاتی ہیں. آیات محاربہ حرب سے ہے اور حرب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، مخالفت کرنا، ہے نا؟ تو لغوی معنی ہے مخالفت کرنا ڈکشنری کے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی دین کے لحاظ سے محاربہ کیا ہے کہ کفر کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، لوٹ مار، دہشت گردی وغیرہ. تو محاربہ سے مراد کیا ہے کہ یہ روبری کرنا، اور اس میں اور کیا آتا ہے؟ ٹیررزم، کہ کسی جگہ جا کر ایسے ہی خوف کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دینا. تو آیت 33 میں اللہ رب العزت آغاز کیسے کرتے ہیں؟ انما، انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کلمہ حصر جو ہے اسے کسے کہتے ہیں؟ کہ حکم ثابت ہے. کہ پچھلی حابیل اور قابیل کے قتل کی کہانی، تو قتل کی کہانی نے کیا سنایا، کیا سکھایا ان دونوں کے واقعے نے؟ کہ انسان کی فطرت میں کیا ہے، ایسی انسان کے اندر فطرت پائی جاتی ہے کہ ایک کے اندر حابیل کا کردار پایا جاتا ہے، خدا ترس ہے اور حق اور عدل پر قائم رہنے والا، نیکی کرنے والا ہے، اور دوسرا قابیل جیسی فطرت بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے، سنگ دل ہے، خوف خدا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ حسد کی وجہ سے وہ قتل کرنے پر اتر آتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہیں بتا رہے ہیں کہ چونکہ انسان کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے تو ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز لکھ دی تھی، قصاص، بدلہ، کہ ایک قاتل اگر قتل کرے گا تو پھر کیا ہے کہ خون کا بدلہ، خون ادا کرنا ہوگا. کتبنا علی بنی اسرائیل، پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، کہ جس نے بغیر حق کے نہ حق قتل کیا تو پھر اس کو قتل کرنا ہے، یعنی خون کا بدلہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اور یعنی اور یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر کسی نے ایک کو قتل کیا، اس نے ایک انسانیت کو قتل کیا، کسی نے ایک کو بچایا تو پھر کیا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے انسانیت کو بچا لیا. تو اسی لیے کہ انسانیت کو بچانا، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنا، انسانیت کی کو بقا دینا، تحفظ دینا، یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انما، یہ حکم ثابت ہو گیا، حکم لازم ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی. انما، اگر آپ یہ کہتی ہیں نا کہ بے شک نہیں یا بے شک جو، تو ترجمہ وہ نہیں بنتا جو کہ کلمہ حصر کہہ کے. کلمہ حصر جو ہے کیا ہے کہ جیسے آپ نے پیچھے ہی پڑھا تھا جب سورت فاتحہ پڑھی تھی کہ ایاک نعبد، تو اس میں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، یہ ایا کیا ہے؟ صرف تیری ہی، وہ بھی کلمہ حصر ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آپ تاکید کے لیے ہی کا، ورنہ تو اتنا بھی کافی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی، آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس سے، اس میں بھی حکم جو ہے اس کو آپ نے ایک تاکید کا، ایک حصر کا مفہوم دیا. اب یہاں پہ بھی انما، کہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ لازم قرار دے دیا. کیا؟ جزاء الذین، بدلہ ان لوگوں کا. اب جزا اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، کسی کو جزا جہنم ملے گی، کسی کو جزا میں جنت ملے گی، ہے نا؟ عملوں کے مطابق جزا اچھی اور بری دونوں طرح کی ہو سکتی ہے نا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بدلہ دیا ان لوگوں کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے یہ بات اللہ رب العزت نے کہہ دی کہ ان کو یہ بدلہ ملنا چاہیے. کن لوگوں کو؟ یحاربون اللہ، جو اللہ سے حرب کرتے ہیں، جو اللہ تعالی سے جنگ کرتے ہیں اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. تیسری بات کیا ہے؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس لیے زمین میں چلتے پھرتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد کریں، ان کی دوڑ دھوپ ان کی صحیح جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے ساری تگدو یہ فساد پیدا ہو، فساد بھرپا کرے. اب دیکھیں اللہ سے جنگ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا. رسول سے جنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول پیچھے آپ نے پڑھا نا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ بینات لے کر آئے تھے، تو بینات کو نہ ماننا، رسول کا انکار کرنا، رسول کی لائی ہوئی کتاب کا انکار کرنا ہے نا. تو رسول کو بھی اپنا رول ماڈل نہ ماننا. تو اللہ کا انکار دراصل رسول کا انکار ہے، تو اللہ کے ساتھ رسول کا انکار کیا ہے؟ کہ نہ رسول کو مانا اور نہ ہی اللہ کی تعلیمات کو مانا، کسی کو بھی نہیں مانا، تو یہ جنگ ہے. اور تیسری بات کیا ہے، جو تیسرا قصور کیا ہے؟ کہ وہ یسعون فی الارض فسادا، کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پچھلی آیتوں میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حابیل کا جو واقعہ قتل ہے وہ بہت بڑا جرم تھا، ہے نا. اور اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ حرب کی بات ہو رہی ہے اور زمین میں فساد کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو جب قتل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی زمین پر فساد ہی تو ہوتا ہے نا. جب ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگ رابری کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی زمین پر فساد ہوتا ہے. اسی طرح چوری جب لوگ کرتے ہیں تو بھی کیا ہے کہ زمین کے اندر امن اور سکون کی بجائے لوگ ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو زمین سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ ملک، وہ علاقہ جہاں پہ امن و امان قائم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. زمین میں فساد سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ایک پوری دنیا میں فساد پیدا کرنا، اور ایک یہ کہ جس جگہ جہاں بھی اسلامی حکومت ہے اس علاقے میں فساد پیدا کیا جائے گا، تو کہا جائے گا کہ زمین میں فساد جو ہے پیدا کیا جا رہا ہے. تو کس طرح فساد پیدا کیا جا رہا ہے؟ کہ جس علاقے میں اسلامی حکومت قائم ہے اور اگر وہاں پہ لوگ جو ہیں اسلامی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو اسلامی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑنا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو جانا. اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ زمین پر ایک سہل نظام قائم کریں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے جب سہل نظام قائم کرنے نہ دیا تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ میں چھوٹی سی ایک اسلامک سٹیٹ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے نا. تو کیوں وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے کہ زمین میں جو انسان، حیوان، چرند، پرند جو بھی بستے ہیں، حتیٰ کہ درخت، ہوائیں، فضائیں، سب کو جو ہے ایک امن دیا جائے. اب امن کب ملے گا؟ جب انسان ایک بہترین انسان ہوگا، جب وہ اپنی کمال فطرت کو پہنچے گا، جب وہ زمین کے ذرائع کو استعمال کرے گا اور پھر انسان کی ترقی کے لیے استعمال کرے گا. یعنی ایسا نہیں کرے گا کہ زمین کے ذرائع کو استعمال کر کے انسان کی تباہ اور بربادی کے لیے جو ہے نا اس کو استعمال کرے. تو ایسا نظام جب زمین پہ قائم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، پھر آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تھے اور نیک لوگ تھے، تو جو بھی اس نظام کو خراب کرے گا وہ کیا ہے؟ کہ وہ حرب کرتا ہے، وہ جنگ کرتا ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور وہ زمین میں جو ہے وہ فساد کرتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اب چھوٹے چھوٹے لیول پر بھی قتل و غارت ہوتا ہے، ڈاکے ڈلتے ہیں، روبریاں ہوتی ہیں اور دنیا کو ستایا جاتا ہے، اور بڑے پیمانے پہ بھی، ورلڈ لیول پر بھی، اور کیا ہے کہ چھوٹے لیول پر بھی. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو بھی روبری کریں تو ان کی سزا کیا ہے؟ اَن یُقَتَّلُوا، کہ ان کو جو ہے وہ قتل کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے انداز اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ اَن یُقَتَّلُوا، کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. اور جب اس طرح کا انداز جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، تو کیا ہے کہ باب تفیل جب آئے گا، آپ نوٹ کر یاد کر سکتی ہیں اس بات کو کہ باب تفیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کسی باب تفیل میں کیا ہے، اَن یُقَتَّلُوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، تو شدت پر دلالت ہے. باب تفیل میں مبالغہ پایا جا رہا ہے. مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ سپرلیٹیو ڈگری ہے. اور اس میں جو ہے کیا ہے کہ ان کو سزا تو دی جائے گی، قتل عام قتل نہیں ہوگا بلکہ بری طرح ان کو قتل کیا جائے. اَن یُقَتَّلُوا، نمبر ون. نمبر ٹو کیا ہے؟ اور یُصَلَّبُوا، کہ ان کو جو ہے وہ سولی پر چڑھایا جائے. اب یہاں پہ بھی باب تفیل ہے. تیسرا کیا ہے؟ او تقطع، یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، و ارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سن سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک ہاتھ کاٹا جائے گا تو پھر دوسرا पांव काटा जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि अगर कोई रॉबरी कर रहा है तो दोनों हाथ ही काट दिए जाएं, दोनों पांव ही काट दिए जाएं, बल्कि क्या है मुखालिफिन से हाथ और पांव काटे जाएंगे, कि अगर एक हाथ काटा है तो फिर दूसरा पांव काटा जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तीसरी सजा बताई है हाथ और पांव काटने की, और वो भी मुखालिफिन से। तो इसकी क्या वजह है कि अगर दोनों ही हाथ काट दिए जाएं तो क्या है कि वो शख्स बिल्कुल फिर कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल ही अपाहज और मफलूज बनकर रह जाएगा, है ना। तो तवाजुन फिर भी कुछ रहेगा कि एक हाथ काटा है तो एक पांव, अगर दोनों ही हाथ कट जाएं या दोनों ही पांव कट जाएं तो फिर क्या है कि वो शख्स बिल्कुल बिसाखियों पर चला गया। अब उसको सजा दी जा रही है और इबरत दी, सजा इस बात की नहीं है कि उसने किसी का कितना माल लिया है, सजा इसलिए दी जा रही है कि उसने डाका डाला क्यों और बाकी लोग जो हैं उसको देखकर जो है वो इबरत हासिल करें। और चौथी बात क्या कही, और यूनफॉ मिनल अर्थ, या फिर ये है कि उनको जलावत नहीं कर दिया जाए। तो अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो सजाएं बताई जा रही हैं ये किस चीज की सजा है, रॉबरी की सजा है। आप नोट कर लें इस बात को कि ये रॉबरी की सजा है, ये लूट मार करना। और रॉबरी में क्या किया जाता है, आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में ही रॉबरी आम है और इस्लामी ममालिक में भी रॉबरी हो रही है और अपने मुसलमान लोग ही रॉबरी कर रहे हैं और डाका डालते हैं। और डाके और चोरी में क्या फर्क होता है, हाँ चोरी जो है वो छुप के की जाती है और डाका जो है वो दिन दिहाड़े और जो लोग जिनके चीजें उठाई जाती हैं उनकी आंखों के सामने डाका डाला जाता है ना। और जब डाका डालते हैं तो डाकू क्या करते हैं, बाज़ूकत पहले ही बता देते हैं कि हम आएंगे और ये लेके जाएंगे, और बाज़ूकत सोए हुए को जगाते हैं और कहते हैं कि आप हमें चाबियां दे दें, और बाज़ूकत लोग अपने घरों में जरूर कुछ रखते हैं क्योंकि वरना वो कत्ल कर जाते हैं और कहते हैं कि घर में कुछ रखा क्यों नहीं, हमें पता है तुम्हारे घर ये चीजें थी, है ना। और बाज़ूकत सामान भी ले जाते हैं और उसके साथ साथ क्या है लोगों को मार भी जाते हैं, बाज़ूकत इज्जतें भी लूटते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके से जुर्म करते हैं वो जो डाकू रॉबरी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर जो है वो चार सजाओं का जिक्र किया और जो चार सजाएं यहाँ पर बताई जा रही हैं, और आप देखें कि सबके साथ ओ हरफ आया है, ओ, और ओ जो है इसके दो मानी होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ओ इसलिए आया है कि इख्तियार दिया गया है, इसको कहते हैं ओ तखय्युर, इख्तियार दिया गया है। इख्तियार का क्या मतलब है, यानी जज को, इमाम को, अमीर को जो है इस बात का इख्तियार दिया गया है कि मुजरिम की सजा, मुजरिम ने जो जुर्म किया है, मुजरिम ने जो कुछ किया है गलती, उसके मुताबिक उसको सजा दी जाए। इन चारों में से कोई भी दी जा सकती है ना। तो वो किस लिए आया है, और किस लिए आया, तखय्युर का है, यानी इख्तियार है कि डाकुओं की कुव्वत कैसी थी, जुर्म की शिद्दत कैसी थी, जुर्म जो है उसमें कितनी ज्यादा उन्होंने ज्यादती की है। तो जिस तरह से राहजनी मुख्तलिफ हालात में और मुख्तलिफ तरीके से की जाती है, उसी तरह से उसकी सजा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ जो है वो करार दे दी। और बाज लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे जो ओ आया है वो इसलिए आया है कि तकसीम कार के मानी में, नौयत के लिहाज से आया है। नौयत का क्या मतलब है कि मतलब जो भी उनके जुर्म की नौयत है उसके लिहाज से जो है वो सजा उनको दी जा सकती है। जैसे एक हदीस से भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बर्दा असलमी से मुआहिदा सुलह कर लिया था मगर उसने अहद शिकनी की, और कुछ लोग मुसलमान होने के लिए मदीना आ रहे थे, इन पर डाका डाला, और इस वाक्य में जिब्रील अमीन ये हुक्म सजा लेकर नाजिल हुए कि जिस शख्स ने किसी को भी कत्ल किया और माल भी लूटा उसको सूली पर चढ़ाया जाए, और जिसने सिर्फ कत्ल किया माल नहीं लूटा उसको कत्ल किया जाए, और जिसने कोई कत्ल नहीं किया सिर्फ माल लूटा है इसके हाथ पांव मुख्तलिफ जानिब उसे मुखालिफ जानिब से काट दिया जाए, और जो इनमें से मुसलमान हो जाए तो उनका जुर्म जो है वो माफ कर दिया जाए। और जिसने कत्लो गारत कुछ नहीं किया, यानी ना तो गारतगरी की ना कत्ल किया मगर लोगों को डराया, तो डरने से भी लोगों का हार्ट फेल हो जाता है बाज़ुकात, लोगों को ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट मुख्तलिफ तरीके से, तो उसको जलावतन कर दिया जाए, ठीक है ना। तो گویا کہ ان لوگوں نے دارالسلام کے کسی بھی مسلم یا غیر مسلم شہری کو قتل کیا ہے مگر مال نہیں لوٹا تو پھر کوئی بھی سزا جو ہے اس طرح سے دی جا سکتی ہے. تو یہ چار سزائیں جو دی گئی ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ ساری ہی دینی ہے اور یہ بھی نہیں مطلب کہ کتنی دینی ہے. تو موقع کی مناسبت سے جب جج کے پاس کورٹ کے پاس جائے گا جو بھی کیس ہوگا تو جج جو ہے موقع کی مناسبت سے خود فیصلہ کرے گا کہ اب اس کو سزا جو ہے وہ کیا دی جائے. تو یعنی گویا کہ چار قسم کی سزاؤں کو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چار سزائیں جو ہیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العزت جو ہے کیا فرماتے ہیں, ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ تو ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی. یہ ذلت اور رسوائی کہاں کی ہے؟ دنیا کی. اب دنیا میں کیسے رسوائی ہوتی ہے؟ اگر کسی مجرم کا ہاتھ کاٹا ہوا ہو تو کیا ہے؟ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں جب بھی کوئی اس کو دیکھے گا تو اب کیا ہے کہ عبرت ہے نا, ہر دیکھنے والا یہ سوچے گا کہ اس کا ہاتھ کیوں کاٹا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں اسلام کی یہ بڑی سخت ہیں, اور لیکن جن بھی ممالک میں یہ سزائیں دی جاتی ہیں تو وہاں پہ کیا فائدہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ, آپ سعودی عرب کوئی دیکھ لیں کہ لوگ سفر کرتے ہیں اور گاڑی ان کی کہیں کھڑی ہوتی ہے اور آرام سے اپنے سر کے نیچے ہاتھ دے کر وہ سوتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, ان کا سامان چیزیں باہر ہی ہوتی ہیں اور وہ کھلا سامان کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ نماز کے لیے جاتے ہیں. یعنی وہاں پہ چوری یا ڈاکہ جو ہے اس طرح سے خوف نہیں ہے جہاں جیسا کہ یہاں پر ہے. کیوں؟ وہاں پہ یہ حدیں جو ہیں وہ حدود قائم ہیں. تو جہاں جن بھی علاقوں میں حدود قائم ہے تو باقی لوگ گناہ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو پھر ہمیں بھی یہ سزا جو ہے وہ دی جائے گی. تو اللہ رب العزت نے یہ جو حدود قائم کی ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا میں امن قائم ہو تاکہ لوگ جو ہیں اسلامی حکومت کے خلاف جو ہیں وہ اٹھ کھڑے نہ ہوں. اور اسلامی حکومت کا کام کیا ہے کہ وہ دنیا میں امن قائم کرے, اور جو بھی اسلام پر عمل کرے گا تو کیا ہے کہ فطری سی بات ہے کہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ امن قائم ہوگا. اچھا ایک بات آپ یاد رکھیں کہ حدود جو ہیں ان کو کم نہیں کیا جا سکتا, ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اور آپ اس کو نوٹ کر لیں, آپ نے پڑھا ہے کہ پیچھے آپ نے قصاص کا بھی پڑھا تھا ہے نا, اور کہیں کہیں حدود کا بھی پڑھا. تو جو بھی شرعی سزائیں ہیں نا ان کی تین قسمیں ہیں, ایک ہے حدود, دوسری ہے قصاص, تیسری ہے تعزیرات. حدود, قصاص اور تعزیرات تینوں قسم کی جو سزائیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے, ان میں مین بات جو تینوں میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا جرم جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا نقصان پہنچے, مخلوق پر ظلم ہو اور خالق کی بھی نافرمانی ہو, تو اس سے کیا ہے کہ انسان مجرم بن جاتا ہے, وہ جرم ہوتا ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں پر ظلم کرنا. تو ایسے جرائم جن میں بندے کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے, حق العبد, وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں, اور کچھ ایسے جرائم ہیں کہ جس میں اللہ کے حق کو جو ہے وہ خاص اہمیت دی جاتی ہے, وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے کہ کچھ کی سزائیں تو خود ہی مقرر کر دی ہیں, کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی سزائیں اللہ نے خود مقرر کی ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کی سزائیں جو ہیں وہ جن کی اللہ نے خود مقرر کی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدود کہتے ہیں. یعنی جن جرائم کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے شریعت کی طرف سے, یعنی سنت سے یا صحابہ کے اجماع سے, تو وہ کیا ہے؟ وہ حدود ہیں. اور کچھ ایسی ہیں جن کی سزا بھی اللہ نے مقرر کی ہے, جیسے قصاص ہے نا, حدود میں اللہ کا حق غالب ہے, قصاص میں بندے کا حق غالب ہے, جان کا بدلہ جان. آپ نے پڑھا نا, القتل بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد, ہے نا, تو اس میں کیا ہے؟ قصاص, بدلہ. اس میں کس کا حق غالب ہے قصاص میں؟ بندے کا حق. اور تیسرا کیا ہے؟ تعزیرات. جو تعزیرات ہے نا, اس میں قرآن و سنت میں جو ہے وہ خاص طور پر خود سے کوئی سزا متعین نہیں کی، بلکہ کیا ہے کہ جو بھی کورٹ ہے یا جج ہے اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ موقع کی مناسبت سے کچھ بھی سزا جو ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن حدود حد کی جمع ہے، ہے نا، حدود حد کی جمع ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے اور اسلام نے سزائیں مقرر کر دی ہیں، اور حدود میں جیسے کہ چار چیزیں جو ہیں ہمیں حدود میں ملتی ہیں، بلکہ پانچ، شریعت اسلامی میں حدود صرف پانچ ہیں، آپ نوٹ کر لیں، ڈاکہ، روبری کرنا، چوری، سٹیلنگ کرنا، اور کیا ہے، زنا کرنا، زنا کی تہمت لگانا، یہ چار، یہ چار سزائیں تو قرآن سے ملتی ہیں، یعنی قرآن سے نص ثابت ہے، قرآن سے ہمیں دلیل ملتی ہے، ڈاکہ، چوری، زنا اور تہمت زنا. پانچویں جو ہے شراب کوئی پیے تو اس کی حد جو ہے ہمیں صحابہ کے اجماع سے ملتی ہے. تو اس طرح کل پانچ جرائم کی سزائیں معین ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، حدود. حدود جو ہے یہ سزائیں جو ہیں اس میں کوئی حاکم کوئی امیر اس میں کمی نہیں کر سکتا، نہ کم کر سکتا ہے، نہ معاف کر سکتا ہے، نہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے. جیسے اگر زانی کو رجم کیا جائے گا تو ایک کوڑا بھی نہ کوئی زیادہ مار سکتا ہے اور نہ ہی کم مار سکتا ہے. اسی طرح توبہ کر لینے سے بھی دنیوی سزا کے حق میں معافی نہیں ہوتی. اگر کسی نے روبری کی ہے اور عدالت کے پاس اس کو پیش کر دیا گیا، روبری کے بعد اس کو پکڑ لیا اور جرم اس کا ثابت ہو گیا، اور اس کو تو جج جو ہے نا اس کو کم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی سزا کس نے مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے. ہاں اگر وہ معافی مانگ لے تو پھر کیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف کر دے گا. ہاں اگر ڈاکو اریسٹ ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر جو ہے پھر اس پر حد ثابت نہیں کی جائے گی، حد جاری نہیں کی جائے گی پکڑنے سے پہلے. اس کو ہم آگے اور تفصیل سے دیکھیں گے. تو ہم نے پہلی چیز کیا پڑھی، سزائیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے حدود کو دیکھ لیا. حدود کتنی ہیں؟
پانچ.
اور حدود جو ہیں کچھ کو ہم ان کو حدود جو کہ پانچ ہیں اس میں اللہ کا حق جو ہے وہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں تو اس حصے میں لوگ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں. دوسری چیز ہے قصاص، جس میں جو ہے وہ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، قتل ہے نا، تو قتل خطا ہے، قتل عمد ہے، اس میں بدلہ وغیرہ کا طریقہ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. اور تیسری سزا جو ہے وہ عام ہے. تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر حدود میں ادنا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے، ادنا سا بھی شبہ، تو پھر بھی حدود قائم نہیں کی جاتی. سمجھ آئی بات کی؟ اگر جیسے زانی کو رجم دینے کے لیے چار لوگوں کی گواہی ضروری ہے کہ اس نے زنا کیا، تو چار لوگ یہ کہیں کہ ہاں فلاں جگہ پہ فلاں لوگوں کو عین اس حالت میں یہ کرتے دیکھا گیا ہے، چار میں سے ایک بھی کہہ دے کہ نہیں صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تھا، یا کلیئر نہیں تھا، یا مجھے نہیں ایسے لگتا، اب رجم نہیں دیا جائے گا. یعنی ادنا سا شبہ بھی جو ہے وہ اگر حدود کے معاملے میں آ جائے تو الحدود تندریو بشبہات، حدود کو ادنا سے شبہ سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے. اسلام ایسا نہیں ہے کہ اگر چیز پوری طرح سے کنفرم نہیں ہو رہی جو بھی اس کا نصاب ہے تو پھر اس کو جو ہے کیا ہے کہ حد ساقط کر دی جاتی ہے. تو لیکن اگر کوئی اتنا ہی زیادہ برا ہو کہ دن دہاڑے سب کے سامنے اس طرح سے غلط کام کر رہا ہے کہ کتنے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی اس کو حیا نہیں ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ ایسی سزا دو کہ باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ عبرت حاصل ہو جائے. تو ہمیں پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ قصاص کسے کہتے ہیں، اور تیسری سزا کیا ہے کہ موقع کی مناسبت سے، جیسے ہوتا ہے نا چھوٹی موٹی جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو خود بخود جو ہے وہ عدالت کیا کرتی ہے کہ فیصلے کرتی رہتی ہے. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد پیدا کریں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلاوطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے. تو اب سولی پہ چڑھایا جائے گا تو بھی کیا ہے کہ دنیا دیکھے گی کہ فلاں کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے نا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودی عرب میں باقاعدہ جو ہے وہ جہاں پہ سولی پہ چڑھایا جاتا ہے یا یہ کہ قتل کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں, تو وہاں پہ یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور حدود نافذ کی جاتی ہیں. ریاض میں بھی جگہ ہے جہاں جہاں ان کے علاقے ہیں, تو کیا ہے کہ وہاں پہ پھر ہمیں جرائم کی سزا, جرائم کی وجہ سے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ لوگ کم جرم کر رہے ہیں نا. اور علامہ اقبال سے کسی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اسلام جو ہے یہ کیسا دین ہے کہ اتنا سخت جو ہے یہ سزا دیتا ہے نا, مطلب ایسا کیوں ہے کہ اسلام کے یعنی اتنا مہذب نہیں ہے اسلام کیسی سخت سزا دیتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ پھر ڈاکو اور چور جو ہیں وہ مہذب ہوتے ہیں, یعنی وہی مہذبانہ کام کرتے ہیں, یعنی اگر وہ تہذیب کے دائرے میں رہتے تو پھر ان کو بھی سزا جو ہے وہ تہذیب کے دائرے میں رکھ کر ہی جو ہے وہ دی جاتی. تو یعنی وہ قانون پسند جو ہے وہ کیوں نہیں بنتے. تو موقع کی مناسبت سے انہوں نے بہت اچھا جو تھا وہ جواب دیا تھا. اچھا دوسری بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے کیا ہے کہ رسوائی ہے, ولہم فی الآخرتی عذاب و نظیم, اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے. یعنی اللہ رب العزت کو یہ چیز جو ہے یہ سخت ناپسند ہے کہ عوام جو ہے ان کے جان ان کے مال جو ہے ان کو ایک دھڑکا لگا رہے, لوگ ڈرتے رہیں اور ڈاکو اور باغی جو ہیں وہ کیا کریں کہ وہ گناہ کرتے جائیں جرم کرتے جائیں اور لوگوں کا امن و امان اور سکون جو ہے وہ خراب کر دیں. تو ان کی بغاوت ایسی ہے یعنی ڈاکو کا ڈاکہ ڈالنا ایسا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا, کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کو جو ہے اس طرح سے نقصان پہنچایا جائے. تو آپ دیکھ لیں عوام کا مقابلہ کرنا, عوام کو تنگ کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کو تنگ کرنا ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ سوسائٹی میں بد امنی پھیلائے گا, سلامتی کو خراب کرے گا, ڈاکے ڈالے گا, تو اب آپ بات کریں کراچی کی اور لاہور کی اور فیصل آباد کی اور پشاور کی اور کوئٹہ کی اور پورے اسلامی ممالک کے جو شہروں کے حالات ہیں, پھر آپ مجھے بتائیں اس بات پر کہ پھر کیسا ہے ان کا یہ عمل کرنا ہے نا, اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ایسا کرے. تو پیچھے قتل کی بات تھی اور اب یہاں پر کیا ہے کہ ڈاکے کی روبری کی بات ہے. پھر فرمایا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم, مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. ان تقدروا عليهم کہ تم ان پر قابو پاؤ, کیا مطلب کہ ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا, اس نے روبری کی اور اس سے پہلے وہ کہ وہ اپنا وہ جو سامان تھا اس کو لے کر جاتے یا لے کے جا رہے تھے, تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے نا. تو اگر آپ نے ان کو اریسٹ کر لیا اور وہ توبہ کریں تو پھر توبہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اب وہ سزا کے ڈر سے توبہ کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں من قبل ان تقدروا علیہم, یعنی آپ کے اریسٹ کرنے سے پہلے انہوں نے ڈاکہ ڈالا, انہوں نے غلطی کر لی, اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط کام کر لیا, ابھی اس کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا, اور وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں تو ان کی توبہ قابل قبول ہے. فعلمو, پس تمہیں معلوم ہونا چاہیے, جان لو ان اللہ غفور الرحیم, کہ بے شک اللہ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے روبری کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی جو اوپر بیان ہوئی ہیں. اب جو ہے انہوں نے جو کچھ بھی غلطی کی ہے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے. اور اگر کسی نے قتل کیا ہے, روبری کی ہے, غداری کی ہے, اور جب ان کو پکڑ لیا جائے, اریسٹ کر لیا پولیس نے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں, تو اب ان کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات تھی کہ دونوں میں کیا فرق ہے, کہ اریسٹ اگر کر لیا ہے, اگر ان کو گرفتار کر لیا ہے تو اب وہ توبہ کر رہے ہیں تو اب ان کی توبہ قابل اطمینان نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. اب حد جاری کی جائے گی, ان سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا دی جائے گی, اور اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں پھر توبہ معتبر ہے, توبہ قابل اطمینان ہے, اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سمجھ آ گئی بات کی, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ خالص اللہ کے لیے جو ہے وہ توبہ کر رہا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, سب سے پہلے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ ایمان لانے والوں کو, کہ اے وہ لوگو تم کہاں ہو جو ایمان لائے ہو. اب آپ دیکھیں کہ قتل کی بات تھی, پھر ڈاکہ کی بات آئی، اور اب بیچ میں جو ہے نا ایک ایسی آیت آ رہی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جو ہے وہ واعظ کر رہے ہیں، دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ اے لوگو تم کیا کرو کہ اپنے حالوں پر غور کرو، اے لوگو تم لوگ کیا کرو کہ اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طرف تم لوٹ آؤ. تو سزائیں جو مقرر کی جاتی ہیں کس لیے، یعنی ایکسٹرنل طور پر ہوتی ہیں نا، لیکن جب تک انٹرنل چینج نہ ہو، جب ذہنی انقلاب نہ آئے، جب تک ذہن چینج نہ ہو، تب تک جو ہے جو سزائیں ہیں وہ انسانوں کو چینج نہیں کرتی، ہے نا. گو کے سزائیں جب آتی ہیں تو کیا ہے کہ عبرت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ڈرایا بھی جاتا ہے، خزیون بھی ہے، لیکن اصل چینج کب ہوتی ہے؟ جب لوگوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، جب آخرت کا خوف ہو، جب ان کے اندر ایمان ہو. تو اسلام کیا کرتا ہے کہ جہاں پہ اصلاح کے لیے مجرمانہ سوسائٹی کے اندر سزائیں مقرر کی، ساتھ ساتھ تلقین بھی کرتا ہے، واعظ بھی کرتا ہے، درس بھی دیتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے. کیونکہ بعض اوقات نصیحت جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، انسان کے اندر صحیح تبدیلی لاتی ہیں، پھر وہ سزاؤں کے ڈر سے نہیں ٹھیک ہوتا بلکہ کیا ہے، اللہ کے ڈر سے اور آخرت کے ڈر سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے، اب آگے اس سے آگے ہم جائیں گے تو پھر چوری کی سزا مقرر ہے. تو ڈاکہ اور چوری کے درمیان جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کیا کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ کا ڈر جو ہے وہ ایسی دولت ہے، اللہ کا ڈر جو ہے وہ بنیادی خوبی ہے، اللہ کا ڈر وہ بہترین چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ نیک بن جاتا ہے اور انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے نا. تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ فضیل بن عیاض کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہی ہوا ہے کہ وہ بھی بہت بڑے ڈاکو تھے، اور ڈاکہ بھی ڈالتے تھے اور رات کو اپنی معشوقہ سے ملنے بھی جاتے تھے، اور ان کا نام لے کر لوگ جو تھے نا وہ ڈرتے تھے. یعنی جس علاقے میں جو ان کا علاقہ تھا وہاں سے قافلے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے اور گزر جاتے تھے تیزی سے، اور کہتے تھے یہاں رکنا نہیں، یہ فضیل کا علاقہ ہے نا. اور ایک دفعہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کسی گھر میں گئے عورت سے ملنے کے لیے یا ڈاکہ مزید ڈالنے کے لیے، جو بھی ان کی وجہ تھی، تو گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی گلی میں ان کو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اور وہ کیا تھی کہ کیا لوگوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ جن کے دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر سن کر پگھل جائیں. تو کہتے ہیں کہ ایک پاؤں اندر تھا گھر کے اور دوسرا باہر تھا، وہ اندر والا بھی باہر کر لیا اور کہا کہ ہاں اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے نا کہ تیرے ذکر سے دل جو ہے نا پگھل گیا ہے. تو توبہ کی، واپس آئے اور سارے جو ان کے اندر لوگ تھے ان کو کہا کہ سب کا مال واپس کر دو. اور کہتے ہیں کہ وہاں افسردہ بیٹھے ہوئے اپنے اوپر ملامت کر رہے تھے کہ پاس ہی کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ یہاں تم رکے ہوئے ہو، یہاں سے جلدی کوچ کرو کہ یہ فضیل کا علاقہ ہے نا. تو رونے لگے اور ملامت کرنے لگے کہ کتنے لوگوں کو تم نے اب تک جو ہے نا وہ ستایا ہوگا، یعنی تو اللہ کا ڈر تیرے اندر نہیں ہے اور لوگوں کا ڈر تو نے لوگوں کے اندر اتنا ڈال دیا کہ لوگ تجھ سے جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں. تو قرآن کی آیت نے کیا کیا، ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ علی اسدی مدینہ کے قرب میں ایک جتھا جمع کر کے آنے جانے والوں پر ڈاکہ ڈالا کرتا تھا. ایک روز قافلے میں سے کسی قاری کی زبان سے یہ آیتیں تلاوت کوئی قاری کر رہا تھا. کیا آیتیں تھیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اس نے کیا آیت تلاوت وہ کر رہا تھا کہ اے بندو، وہ لوگ، وہ اے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو انہوں نے کیا زیادتی کی تھی؟ علی اسدی نے ڈاکے ڈالے تھے. تو اب وہ تلاوت کیا کر رہے تھے کہ کتنے بھی ڈاکے ڈالے ہیں، وہ تو جنرلی کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یہ قاری کے پاس پہنچے سے کہا دوبارہ تلاوت کر. اس نے پھر تلاوت کی، دوسری مرتبہ آیت سنتے ہی اپنی تلوار میان میں داخل کی اور کہا کہ جو ہے وہ مطلب پھر تلاوت کر، اور ڈاکہ سے توبہ کر کے مدینہ پہنچے. اس وقت مدینہ میں مروان بن حکم کی حکومت تھی، اور حضرت ابو ہریرہ ان کا ہاتھ پکڑ کر امیر مدینہ کے پاس لے گئے اور قرآن کی آیت مذکورہ پڑھ کر فرمایا کہ اب آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ اس نے خود جو ہے ریسٹ ہونے سے پہلے اس نے جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ کر لی ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، متقی بن جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور چاہو اس کی طرف وسیلہ، اور وسیلہ کسے کہتے ہیں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ قرب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو، اور قرب سے مراد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کی رغبت دے دے، اللہ کی محبت دے دے، اللہ کے قریب کر دے۔ تو یعنی کیسے پھر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے گا، یعنی نیک کام کر کے، اچھے کام کر کے، ایسے کام جو کہ ایمان اور عمل صالح والے ہوں، کیونکہ وہی چیزیں ہیں نا جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمیں وہ دلیل بھی ملتی ہے، مشہور حدیث ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگی کہ کیسے اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے وہ صحابہ کو یہ واقعہ سنایا تھا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تین شخص تھے جو ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے اور طوفان میں گھر گئے تھے، تو ایک غار میں جا کر رک گئے، باہر بہت زیادہ بارش تھی، تو طوفان میں جب گر گئے تو غار میں جا کے رک گئے کیف میں، اور پھر کیا تھا، اتفاق سے کیونکہ طوفانی بارش تھی، ایک بہت لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا، کہ بڑے بڑے تودے برف کے یا بڑے پہاڑ کا ٹکڑا کٹ کر ایک بہت بڑا پتھر جو تھا وہ غار کے آگے آ گیا، اور کیا ہوا کہ جب وہ آگے آیا تو وہ تینوں زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا کریں کہ ہم یعنی ہم تو باہر مشکل سے بچ کر غار میں پناہ لی، اب غار میں اور موت کے منہ پہ موت ہمارے سامنے آ گئی کہ غار بند ہوگی پتھر سے، اب کیا تھا، اب کیا کریں۔ تو انہوں نے تینوں نے جو ہے وہ سوچا کہ کوئی ایسا نیک کام جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو، تو اللہ سے وہ نیک کام کا واسطہ دے کر، اس کا وسیلہ کر کے اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا۔ تو تینوں نے اپنے اپنے عمل جو تھے ان کی اللہ تعالیٰ سے واسطہ دیا، ان میں سے ایک نے جب واسطہ دیا تو کیا تھا کہ اس نے والدین کی خدمت کا ذکر کیا کہ والدین کی کیسے خدمت کی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بھوکے ہوتے تھے، اور میں دودھ لینے جاتا تھا باہر جنگل سے، جب رات کو دودھ لے کر آتا تو بچے بھوک سے بلک بلک کر رو رہے ہوتے، اور میں کہتا تھا والدین کو پہلے دینا ہے، جب والدین کے پاس آتا تو والدین سو جاتے، سوئے ہوئے ہوتے تھے، حتیٰ کسی طرح صبح ہو جاتی اور بچے بھی بھوکے، اور والدین کی خدمت کا اتنا احساس کہ اللہ تعالیٰ وہ عمل تیرے لیے کیا تھا نا۔ اور دوسرے کون تھے کہ جس کو کسی اونچے خاندان کی عورت نے زنا کی دعوت دی تھی اور اللہ کے ڈر سے اس نے زنا کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ تیسرا کون تھا کہ کوئی شخص اس کے پاس جو ہے وہ اپنا بکریاں چھوڑ کر چلا گیا تھا کہیں، اور جب وہ واپس آیا تھا تو اس نے بکریاں اور بکریوں میں مزید جتنا اضافہ ہوا تھا اور سارا مال جو تھا نا بغیر کسی اجرت کے اس کو واپس کر دیا تھا۔ تو کیوں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، ہے نا۔ تو تینوں نے، ہر شخص نے جب دعا کی نا، تھوڑا تھوڑا پتھر ہٹتا گیا، جب تیسرے نے دعا کی تو غار کے دہانے سے بالکل پتھر جو تھا وہ ہٹ گیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اصل میں ہر شخص کے جو نیک عمل ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اپنے نیک عملوں کو جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس واسطہ بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ تیرے لیے کیا تھا تو یہ مشکل چیز میرے سے ہٹا دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے اور کیا ہو سکتی ہے اس سلسلے میں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے یہ تین معنوں میں ہے۔ اس کے تین معنی کیا ہیں؟ کہتے ہیں ایک تو یہی کہ جو واجبات ہیں یا مستحبات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 57 بھی اس کی دلیل میں ہے کہ اس کے ذریعے انسان جو ہے، آپ دیکھیں جو انسان نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نا۔ دوسری وجہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ رسول اللہ سے اللہ کے حضور دعا اور شفاعت کروانا، یہ صرف آپ کی زندگی میں ہے، صحابہ نے مختلف موقعوں پر آپ سے دعائیں کروائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی میں رسول اللہ کے صحابہ آ کر مختلف اوقات میں جو مشکل وقت آ کے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے یہ دعا کریں یہ دعا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اللہ کے حضور دعا اور شفاعت کروانا، اور یہ صرف آپ کی زندگی میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیامت کے دن بھی اپنی امت کے لیے جو ہیں وہ شفاعت کروائیں گے کریں گے. پھر تیسری چیز کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے جو لوگ کہتے ہیں کہ یعنی اب رسول اللہ موجود نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تیسری بات کہ رسول اللہ کی ذات کے ذریعے اللہ کا قرب چاہنا، یہ صحابہ سے ثابت نہیں. جب رسول اللہ موجود تھے تو رسول اللہ سے صحابہ نے آ کے دعاؤں کے لیے کہا، جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو پھر رسول اللہ کا واسطہ دے کر نہیں کہا صحابہ نے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو آپ کی ذات کی قسم دینا، آپ کی ذات کے ذریعے سے جو ہے وہ سوال کرنا ہے نا، تو یا آپ کی قبر کے پاس جا کر یا کسی اور جگہ، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وسیلے کا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ تین چیزیں ہیں. ایک تو میں نے آپ کو حدیث بھی یہ تین لوگوں کی دی دلیل میں کہ نیک عملوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، جو بھی فرائض ہیں واجبات ہیں جو نیک انسان عمل کرتا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ نے رسول اللہ سے ان کی زندگی میں دعا کے لیے کہا. تیسری چیز بات کیا ہے، آپ کی وفات کے بعد اب آپ کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا. کیوں؟ رسول اللہ کے صحابہ نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی ذات کا واسطہ دے کر اللہ سے پھر دعائیں نہیں مانگے، نہ آپ کی قبر کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے مسجد نبوی میں جائیں گے اور وہاں جا کے بھی جو ہے رسول اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ سے مانگا جائے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی زندہ انسان سے مانگنا ہے نا، یا اس کی ذات کا واسطہ دے کر. تو نیک عملوں کا واسطہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، وہ انسان کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں کہ جب انسان اچھے عمل کرتا ہے ان کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبروں میں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں دنیا میں وہ نیک تھے، تو دنیا میں اگر کوئی بھی نیک شخص ہو تو اس سے ہم درخواست کر سکتے ہیں. ویسے تو اپنے لیے خود کرنی چاہیے دعائیں، ہم میں سے بہت سے لوگ خود کرتے ہی نہیں ہیں دعا، وہ دوسروں کو ہی کہتے ہیں نا. خود نیک کام کرنے چاہیے اور جب دعا کریں گے تو نیکی کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ نیک لوگوں سے درخواست کی جا سکتی ہے دعاؤں کی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کی، لیکن رسول اللہ کے جانے کے بعد رسول اللہ کا واسطہ دے کر صحابہ نے نہیں دعا کی. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور کیا تھا کہ قحط پڑا ہوا تھا اور بارش وغیرہ نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے آپ کے چچا حضرت عباس کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو اس سے جو ہے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی رسول اللہ کا واسطہ نہیں دیا، اس وقت رسول اللہ موجود تھے تو رسول اللہ کا صحابہ کہتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کیا کیا کہ آپ کے چچا کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امت مسلمہ پر جو ہے وہ قحط ختم کر دے اور بارش جو ہے وہ کر دے، بارش ہمیں دے دے. تو ہمیں پھر ایک یہ بات پتہ چلتی ہے. اچھا، اسی طرح پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں میں جو فوت شدہ لوگ ہیں ان سے جا کر دعائیں کرتے ہیں یا مانگتے ہیں یا ان کا واسطہ دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نمبر ون اللہ سے ڈرو، نمبر دو اللہ کا وسیلہ تلاش کرو. یعنی وبتغوا کیا ہوتا ہے، چاہنا، اللہ کا وسیلہ تلاش کرو. تو اللہ کا وسیلہ تلاش کرنا، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس وسیلہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، یہ ایک مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیا جائے گا. اس سے مراد کیا ہے، یہ ایک مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیا جائے گا، اور یہ مقام جو ہے اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تم میرے لیے جو ہے وسیلے کی دعا کرو. کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ وسیلہ ایک خاص درجہ ہے جنت کا جو رسول اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہیں میرے لیے جو ہے وہ دعا کرو کہ اللہ مجھے وسیلہ جو ہے وہ عطا کرے. تو وسیلہ کیا ہے؟ یہ خاص جگہ ہے، جنت کا ایک خاص مقام ہے جو کسی ایک کو ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا کہا کہ تم میرے لیے جو ہے وہ وسیلے کی دعا کرو. اور آپ جب اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقاما محدودا الذی وعدتہ. تو وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ یہ ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وسیلہ عطا کریں. تو کیا پتہ چلا کہ وسیلہ وہ جو خاص درجہ جنت کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے. یعنی ہدایت کا اعلیٰ مقام جو رسول اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور آپ ہمیشہ خود بھی دعا کرتے تھے، اور اس کے ابتدائی اور متوسط درجات تمام مومنین کے لیے ہیں، مومنات کے لیے ہیں، لیکن وسیلہ جو اعلیٰ درجہ ہے جنت کا یہ رسول اللہ کے لیے ہے، اور اس سے نچلے درجے جو ہیں وہ عام مومنین کے لیے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے نماز کے بعد اذان کے بعد جو دعا ہے وہ مانگنی چاہیے، ہے نا. اور دوسری بات جو ہے ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کریں. اور قرب کیسے تلاش کریں گے؟ کہ نیک عمل کریں، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. پھر کیا فرمایا؟ تیسری چیز کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں کوشش کرو، ہے نا. تو یہاں پہ یعنی تقویٰ، وسیلہ، اور اس کے بعد تیسری چیز جو کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو. تو کوشش سے مراد کیا ہے؟ کہ اس طرح سے کوشش کرو کہ جب تم اللہ کے راستے میں اللہ کی بندگی کرنے لگو تو جو تمہیں چیزیں اللہ کی بندگی سے روکے تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ تم ان کے خلاف، یعنی جو بھی چیزیں تمہارے لیے رکاوٹ بنے تو ان کو اپنے راستے سے ہٹا دو. تو گویا کہ پوری کوشش کرو، ایسی جدوجہد کرو کہ تمہیں اللہ کی فلاح مل جائے، تمہیں اللہ کی رضا مل جائے. اور جس کو اللہ کی رضا مل جائے تو اس سے بڑی پھر کسی کے لیے بھی خوشخبری اور کسی کے لیے بھی اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو جو ہے وہ اللہ کی رضا مل جائے. تو یہاں پر بھی جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ تم وجاہدوا فی سبیلہ، کہ تم اللہ کے راستے میں کوشش کرو. اور اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، خود نیک بنتے ہیں، دوسروں کو نیک بناتے ہیں، تو کیا ہے کہ سب سے پہلے خود آپ کا نفس آپ کے آڑے آتا ہے، نفس اور نفس کی خواہشات، پھر شیطان آتا ہے اور اس کا لشکر، پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ بہت سے انسان ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، وہ ہماری رکاوٹ بنتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر پورا یہ سسٹم ہے، سیاسی ہے یا سوشل ہے یا ریلیجن کا ہے، مختلف طریقوں سے یعنی یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اور انسان پھر کیا کرتا ہے کہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ بننے کی بجائے ان کا بندہ جو ہے وہ بن جائے. تو ان سب چیزوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے کوشش کرنی ہے، اور جو چیزیں رکاوٹ بنے گی ان سب چیزوں سے تم نے جو ہے وہ بچتے چلے جانا ہے، ہٹتے چلے جانا ہے. تو مقصد کیا ہے ان کا؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہاری فلاح ہو جائے، تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. تو ایمان، عمل صالح، وسیلہ اور جہاد. جہاد کا اعلیٰ درجہ تو قتال ہے، لیکن نفس کا جہاد کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، حرام سے حلال کی طرف جانا، یہ سب بھی جہاد کے بہترین درجے ہیں. تو ان کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی فلاح مل جائے. اور آپ نے پیچھے بھی یہ بات پڑھی تھی کہ جس بھی شخص کو جو ہے جو جنت جس کو مل جائے، فقد فاز، وادخل الجنت فقد فاز، ہے نا، کہ جس شخص کو بھی جنت مل گئی تو کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. آپ نے سورۃ آل عمران میں آیت 185 میں پڑھا تھا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، ہے نا. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ ایک مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ کہ ہمیں جنت مل جائے. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو، اچھے سے عمل کرو، اپنے نیک عملوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو تاکہ تمہیں جو ہے وہ فلاح مل جائے. پھر فرمایا اب آپ دیکھیں کہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم ولہم عذاب الیم. یہ آیت 36 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہو وہ مثلہ ہو اور اس کے برابر اور ماں ہوں اس کے ساتھ یعنی اگر ان کے قبضے میں زمین کی ساری دولت ہو اور اتنی ہی اور ہو یہ یفتدو بہی اور اس کو وہ دے کر یعنی فدیے میں دینا چاہیں اس لیے فدیے میں دیں لے یفتدو بہی وہ بدلے میں دینا چاہیں زمین اور مزید اتنی جتنی کی زمین آپ دیکھیں کہ زمین کیا ہے زمین کے اوپر جو کتنے ریسورسز ہیں اور زمین کے اندر بھی ہیرے ہیں جوہرات ہیں سونا ہے چاندی ہے پانی ہے موتی ہے جو بھی اور اس کے اوپر بھی اندر یعنی زمین کے اوپر اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اور مزید اتنا اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا ہوگا قیامت کے دن وہ چاہیں گے کہ وہ سب کچھ بدلے میں دے دیں کیوں دے دیں من عذاب یوم القیامت قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ما تقبل منہم تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا کیوں نہیں قبول کیا جائے گا کہ دنیا میں جب عمل کا وقت تھا تو انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا پھر ان کو ملے گا کیا ولہم عذاب علیم ان کو جو ہے وہ دردناک عذاب ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرامگاہ کیسی پائی وہ کہے گا بدترین آرامگاہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین پر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا یعنی اگر آج تجھے زمین پر سونا دیا جائے تو اس عذاب سے بچنا جائے گا جتنی زمین ہے اتنا سونا وہ کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں اس سے بھی بہت کم جو ہے اس کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی اور ایسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ ہے بخاری کی روایت. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے کہ آج ہم عمل کر لیں اور جب قیامت ہوگی تو انسان زمین بھر کی دولت دے کر چاہے گا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے لیکن اس وقت اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا. یریدون ان یخرجوا من النار وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں وما هم بخارجین منها لیکن وہ وہاں سے نکل نہ سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا جنہوں نے اپنی مرضی کی جنہوں نے نیک عمل نہیں کیے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا تو وہ اس وقت وہاں سے نکلنا چاہیں گے پر نکل نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے وہاں پہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا. تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. آپ پڑھیں سب لوگ کیا دعا پڑھنی چاہیے؟
اللهم اجرنا من النار
کہ اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو جہنم کی آگ بہت ہی سخت ہے دنیا کی آگ سے 69 درجے جو ہے وہ زیادہ ہے اور سب سے کم جو آگ کا عذاب ہے وہ کیا ہے کہ جو جہنمی ہے نا اس کو آگ کے چپل پہنائے جائیں گے. آگ کے چپل جب وہ آگ کے چپل آگ کے جوتے پہنے گا تو ان جوتوں کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح سے کھولے گا جیسے کہ چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے. یعنی نیچے اس نے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنے ہوں گے اور اس کا اثر سر کو دماغ کو ایسے ہوگا جیسے کہ آگ کے اوپر رکھی ہوئی دیچکی میں کھانا جو پک رہا ہے کھولتا ہے نا ایسے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہنم کی آگ سے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے آج نیک اور اچھے عمل جو ہے وہ کرنے چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ قتل کی بات ہوئی ڈاکہ زنی لٹے اس کی رابری کی بات ہوئی اب اس کے بعد یہ آیتیں کیوں کہی گئی؟ تاکہ لوگ جو ہیں ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو اللہ کا خوف پیدا ہو اور لوگ برے کام کرنے چھوڑ دیں. تو یہ جو واعظ ہے نا یہ نصیحت اس سے زیادہ پرماننٹ انسان کے اندر اصلاح ہوتی ہے اور اگر کسی کے اندر اس واعظ اور نصیحت سے بھی اصلاح نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو سزائیں تو دو ہی. آگے اب چوری کی سزا بتائی جا رہی ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا اور چور مرد ہو یا عورت چور اور چور مرد اور چور عورت تو کاف وَالسَّارِقَةُ تو کو آپ سرکل کر سکتے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. یعنی چور خواہ مرد ہو یا عورت، کیا کرو؟ فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. کیوں؟ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اس چیز کی جو انہوں نے کمائی کی ہے، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ جو خاص بات ہے وہ کیا ہے، مرد کا ذکر ہے اور پھر عورت کا ذکر ہے. کیوں؟ مرد کی مردانگی کہاں گئی کہ وہ کمائی نہیں کرتا اور وہ چوری کرتا ہے. اور سورت نور اگر آپ پڑھیں گی وہاں آپ یہ بات دیکھیں گی کہ وہاں پہ جو ہے، وہاں پہ زنا کا جب ذکر اللہ رب العزت نے کیا تو وہاں پہ کیا کہا، وہاں پہ اس کے اپوزٹ وہاں پہ کا الزانیات والزانی، پہلے عورت کا ذکر کیا پھر مرد کا کیا. سورت نور میں ترتیب بالکل الٹ ہے. کیوں؟ کہ عورت کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے، عورت ہوتی ہی حیا ہے، اور وہ اتنی بے حیا ہو جائے کہ وہ زنا کرے تو وہاں پہ کہا کہ پہلے عورت کا ذکر کیا پھر مرد کا کیا. سزا تو دونوں کو دینی ہے لیکن عورت کا ذکر وہاں پہ پہلے کیا. تو یہاں پہ قصب معاش کا ذکر ہے، یہاں پہ چوری کا ذکر ہے، تو وہاں پہ جو ہے مرد کا ذکر پہلے کیا. کیوں؟ مرد جو ہے اس کی مردانگی جو ہے اس کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ کمائی نہ کرے، قصب معاش کے دروازے ہر طرف کھلے ہوئے ہوں اور پھر بھی وہ ذلیل چوری جیسا عمل کرے. تو مرد کا چوری کرنا اس کے جرم کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. زنا کے معاملے میں عورت کے اندر جو طبعی شرم و حیا ہوتی ہے، جو ماحول اور اس کی فطرت کے اندر عورت کی پائی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ بے حیائی کرے تو پھر عورت کا زنا کرنا جرم کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. تو بہرحال یہاں پر بھی اب ہم خاص بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت، چھوڑنا کسی کو نہیں، دونوں کے ہاتھ کاٹنے ہیں. اور کیوں؟ جزاء بما کسبوا، بما کسبا یہ بدلہ ہے ان کے عمل کا. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دونوں کا یہ عمل ہے، معاملہ حدود کا ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے تو اب ان کو سزا جو ہے وہ دی جائے گی. اور یہاں پہ مرد اور عورت کا ذکر الگ الگ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بھی مرد کو سزا دی جائے گی، عورت تو صنف نازک ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی. جب یہ غلط کام کرے گی تو پھر جو ہے وہ اس کو بھی سزا جو ہے وہ دی جائے گی، اور یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، یعنی یہ ان کی بد کرداری ہے. اور یہاں پہ نکال لفظ استعمال کیا گیا، نکال من اللہ. آپ یاد رکھیے گا، ایک تو نکال عربی سزا میں، عربی زبان میں ایسی سزا کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت ملے، سبق ملے، ہے نا. جیسے چور کو جب پکڑا ساتھ ہی زنجیریں ڈالنی، اب ہر دیکھنے والا دیکھ کر عبرت لے، ہے نا. یا کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کسی کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، اب ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں گے. تو کیا ہے کہ نکال، اب اتنا ہی کافی تھا کہ ان کو نکال دی جا رہی ہے، سزا ہے عبرت والی. آگے سے پھر کہا من اللہ، اللہ کی طرف سے. تو من اللہ کا اضافہ جو ہے یہ جرم کی شدت میں اضافہ کر دیتا ہے. تو اس نے کیا کیا، یعنی اس نے بھی تو دو غلطیاں کی نا، چور نے جب چوری کی. کیسے؟ ایک تو اس نے دوسرے انسان کا مال بغیر حق کے لے لیا، تو یہ ظلم کیا. دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اس کو بھی نکال بھی ملے گا. اور نکال ہے پہلی حیثیت سے مظلوم کا حق، ظالم کو سزا دی جا رہی ہے. اور من اللہ جو ہے وہ اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی. واللہ عزیز حکیم. اور ساتھ ہی اب یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں اور بڑی سخت سزائیں ہیں، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اتنی سخت سزائیں ہیں تو یہ کیسا اسلام ہے، بڑا ظالمانہ سزا اسلام مذہب ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا بھی ان سزاؤں کو ظالمانہ کہے، وحشیانہ کہے، سخت کہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ قوی ہے، اللہ زبردست ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسے غلط کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے. اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، اور ان میں حکمت کیا ہے کہ ایسی سزائیں دینے کے بعد لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر، باقیوں کے اندر جو ہے، اگر اس طرح کے مجرمانہ جراثیم پائے جاتے ہیں تو ان کا تدارک کیا جاتا ہے. باقی لوگوں کو اس سے عبرت ہوتی ہے. یہ خزیون ہے, یہ نکال ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ باقی لوگ دیکھ کر ان سے عبرت پکڑیں اور باقی لوگ اس طرح کے غلط کام نہ کریں جیسے کہ انہوں نے غلط کام جو ہیں وہ کیے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو یہ سزا دینی چاہیے. اچھا, یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چور چوری کرے گا تو اس کو چوری کے جرم میں جب سزا دی جائے گی تو کون سی چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا؟ جیسے بعض لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اگر اس نے کوئی چھوٹی سی چیز بھی اٹھائی ہے تو اس کو سزا دے دی جائے گی, ہے نا؟ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ چوری کہتے کس کو ہیں, یعنی چوری کی تعریف کیا ہے. سرقہ, سین را قافا, سرقہ نہیں سرقہ, ہے نا. کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے. جب چھپ کر لے لے اور اس نے محفوظ جگہ پر رکھا ہوا تھا, پھر سن لیں, کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے تو یہ کیا ہے؟ یہ چوری ہے. اور اس میں چند باتیں ضروری ہیں, جس میں پہلی چیز کیا ہے کہ وہ شخص نے جس کا بھی وہ مال تھا اس کی ذاتی ملکیت ہو. دوسری بات یہ ہے کہ محفوظ جگہ پر ہو, ادھر اس باہر ہی پڑا ہوا ہے, سامنے ہی پڑا ہوا ہے نا. اگر دروازہ لاک نہیں ہے, محفوظ طرح سے اس کو رکھا ہوا نہیں ہے, تو پھر اس پہ ہو سکتا ہے کہ حد جاری نہ ہو. تیسری چیز کیا ہے کہ اس نے بلا اجازت لی, اگر اجازت سے لی ہے پھر بھی جو ہے وہ اس پہ چوری کی سزا جو ہے وہ اس کو نہیں دی جا سکتی. چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ چھپا کر لے, کیونکہ اگر وہ علانیہ لے گا تو کیا ہے, چوری نہیں ہے بلکہ ڈاکہ ہے, رابری ہو جائے گی. تو وہ سزا پہلے آپ پڑھ ہی چکے. پھر اس کے ساتھ اس میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ اگر کوئی پھل لے لیتا ہے کہیں سے, کھانے کو بھوکا تھا, یا کچھ سبزی لے لیتا ہے, تو اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. اسی طرح کوئی پرندہ ہے, پرندے کی چوری کسی نے کر لی, اس سے بھی ہاتھ جو ہے وہ نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح پھل, گوشت, پکا ہوا کھانا, غلہ جس کا ابھی کھلیان نہ کیا گیا ہو, اور چھوٹے موٹی کوئی چیز جو ہے اگر کوئی چرا لے تو اس پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اچھا, پھر کتنی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو ایک ڈھال کی قیمت کیا ہے؟ جیسے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3 درہم, اور آپ کو پتہ ہی نا درہم جو ہے, 3 درہم جیسے یوں سمجھ لیں کہ جیسے 1/4 دینار, اور آپ کو پتا ہے دینار کس کا ہوتا ہے؟ سونے کا ہوتا ہے نا. تو 10 درہم یا 1/4 دینار جو ہے یہ کتنا ہے؟ جیسے کہ یعنی سونا ہے, یا جیسے 3 درہم کے برابر 1/4 دینار ہے, 1/4 دینار 3 درہم کے برابر ہے. تو گویا کہ یعنی اس کی کچھ ایسی مالیت بنتی ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے, یعنی اگر کسی نے اتنی مالیت کی چوری کی ہے کہ 10 درہم کے قریب یا 3 درہم کے قریب, جیسے مختلف لوگوں کی یہ مختلف رائے ہے, تو اس میں جو ہے اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا. اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ نہیں ایک ہاتھ, اور امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کسی نے خیانت, مثلاً آپ نے کسی کو مال امانت دی تھی, اس میں اس نے چوری کر لی, تو کہتے ہیں کہ خائن جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, لا قطع لا خائن, کیونکہ مال وہ بھی حفاظت میں نہیں تھا, اس کی پاس دیا ہوا تھا تو اس نے اس میں جو ہے وہ چوری کر لی. تو بہرحال یعنی اب وہ کتنے مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے گا, تو موجودہ دور میں کیا ہے کہ جج جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کیسا مال تھا اور کتنی مالیت کا تھا, تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہاتھ کاٹا جائے گا. پھر فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ, اور جس نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی. یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ چوری. جس نے چوری کرنے کے بعد توبہ کر لی, وہ اصلاح, اور اس نے اصلاح کر لی, فإن اللہ یتوب علیہ, تو اللہ اس کو جو ہے وہ معاف کر دے گا, اللہ کی نظر عنایت اس پر جو ہے وہ ہو جائے گی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر لیتا ہے، اللہ کا پاک بندہ بن جاتا ہے، تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اچھا، اس سلسلے میں ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آیا اور آپ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، اور جب اس کا ہاتھ کاٹا جا چکا، وہ چور تھا، تو پھر جو ہے آپ نے اسے کہا کہ توبہ کر، اور اس نے جب توبہ کی تو آپ نے بھی اس کے لیے جو ہے وہ دعا کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی مجرم جو ہے وہ حکومت تک پہنچ جاتا ہے تو اب اس پر جو ہے وہ حد قائم جو ہے وہ کی جائے گی۔ مثلا اب چور کی چوری جب عدالت میں ثابت ہو جائے تو اب اس کا ہاتھ ضرور کاٹا جائے گا، اور اگر مقدمہ جو ہے حاکم تک پہنچ گیا اب اس کے جرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، حضرت صفان بن امیہ ایک دفعہ مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے سوئے ہوئے تھے، چادر کا تکیہ بنایا ہوا تھا، سر کے نیچے رکھ کر سو رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور آہستہ سے اس نے وہ چادر آپ کے سر کے نیچے سے کھینچ لی، اتنے میں صفان بن امیہ کو بھی جاگ آ گئی، اسے پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لے آیا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس پر صفان کو اس آدمی پر ترس آ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے اس کا قصور معاف کر دیا، آپ نے فرمایا، اے ابو وہب، یہ صفان بن امیہ کی کنیت ہے، تم نے اسے ہمارے ہاں لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دیا، پھر آپ نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ یعنی اگر تم نے معاف کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں معاف کیا؟ تو جب بھی حد جو ہے کیا ہے کہ عدالت تک معاملہ پہنچ جائے تو حاکم حد کو معاف نہیں کر سکتا، یعنی اس سے پہلے معاف کرنا کرانا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جنگ کے دوران بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ میدان جنگ میں سب لوگ خوب تیار ہو کر آتے ہیں، ہے نا، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اس طرح سے سزا نہیں دی جا سکتی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط کے دنوں میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کی جو تھی ختم کرتی تھی، اور دلیل کیا دی تھی کہ دور نبوی میں عباد بن شرجیل نے کسی کھیت سے غلہ لیا، کھیت کے مالک نے عباد بن شرجیل کو پکڑ لیا، اسے مارا اور اس کا کپڑا بھی لے لیا، پھر اسے پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لایا، آپ نے اس کے مالک سے فرمایا، اگر یہ نادان تھا تو تو نے اس کو تعلیم کیوں نہ دی، اور اگر یہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانے کو کیوں نہ دیا۔ پھر آپ نے اس بھوکے چور کو کوئی سزا نہیں دلوائی، کیونکہ وہ بھوکا تھا، چور تھا لیکن بھوکا تھا، الٹا مالک نے اسے کپڑا بھی واپس کیا اور مار کے بدلے بہت سا غلہ بھی دیا۔ تو جب قحط کا زمانہ تھا، اب بھوک کی وجہ سے اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو آپ کو بھوک کا تدارک کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی حاکم جو ہے وہ دیکھے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور کھا لے مگر ساتھ نہ لے کر جائے تو اس پر بھی کوئی حد نہیں، اور اگر کوئی دامن بھر کر نکلے تو اسے دگنی قیمت وصول کی جائے اور سزا بھی دی جائے۔ تو یعنی کوئی کھانے والا چوری کر رہا ہے تو وہ کیوں چوری کر رہا ہے؟ اور ہمیں جو حدیثیں ملتی ہیں کہ کتنی مالیت کی، اور اس میں چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد پر کاٹا جائے، اور دینار کس کا ہوتا ہے؟ سونے کا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ہمیں یعنی درہم تین ملتے ہیں، ایک ڈھال چرانے پر آپ نے ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی، ہے نا، تو اس طرح سے کہ کتنی مالیت۔ اور اس میں پھر وہی والی بات کہ ایک جو مخزومی عورت تھی جس نے چوری کی تھی، اس کا کیا نام تھا؟ فاطمہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اگر میری سگی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، فاطمہ بنت محمد، تو میں اس کے ہاتھ کاٹتا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ حدوں کا جہاں معاملہ ہو تو وہاں پہ کوئی بھی نرمی نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ فإن اللہ یتوب علی ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ سزائیں، یہ ایک بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے، ایک طرف جو ہے وہ روبری کی سزا کا ذکر ہے، پھر چوری کی سزا کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، ہے نا، تو یہ کیسے آپس میں میچ کرے گی بات؟ یعنی اللہ کا سزائیں دینا بھی رحم کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سزائیں نہ دیتے اور سزائیں مقرر نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا کہ دنیا میں کہیں بھی امن اور سکون نہ ہوتا۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے بھی غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ورنہ لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سزا ملتی تو کوئی بچتا ہی نہ۔ پھر کیا فرمایا آخری آیت, آیت 40 بہت اہم ہے, الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے. تو یہاں سے کیا پتا چل رہا ہے کہ انسانوں تم اچھے بن جاؤ, تم نیک بن جاؤ. کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت حکومت صرف اللہ کی ہے, اور یہ اللہ کی شان ہے. کیا یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر, کہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے, اور وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پچھلی آیات میں ڈاکہ اور چوری کی حدود میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف سزائیں بتائی ہیں, تو یہ سب کس لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے جو سزا دے اس کے عمل کے مطابق, اور جب چاہے معاف کر دے اس کو سزا نہ دے. یہ بات بھی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. اللہ مالک مطلق بھی ہے, قادر مطلق بھی ہے, حکیم مطلق بھی ہے, اور اللہ کی حکومت ہے, اللہ کی سلطنت ہے. ہمارا کسی کا دماغ اللہ کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو کرنا کیا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے, اور اللہ کے فیصلوں پر اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سزائیں اسلام یعنی اسلام کی سخت ہیں, یا انسان کی اس میں بڑی تذلیل ہے یا وحشیانہ ہے, تو ان کو ضرور اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جب جرم اتنے سخت ہوں گے تو دنیا میں امن اور سکون پیدا کرنے کے لیے پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسا قانون نافذ کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہو جائے کہ دنیا میں امن اور سکون جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اور اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا کہ دنیا میں امن قائم ہو. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.